ہمارے دل کو پڑھنے کے ہمارے بڑے ترغیب دیتے ہیں اور معاملات میں اپنے بنانے کو کہتے ہیں. اگر ممکن ہو تو ان کی کوشش کے ذریعے سے ان کو حفظ کیا جا سکتا ہے. اور بندہ ان کا حافظ ہو جائے تو پڑھنے میں اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے. نماز کے بعد بیٹھے ہم پڑھے تو ہوتے ہیں. حافظ بننے کے یاد کرنے کے طریقوں میں خاص انداز ہوتا ہے. اس کا جس انداز سے وہ یاد کیا جاتا ہے تو آسانی سے یاد ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی مصروفیت کے اعتبار سے یاد کرنے کی مقدار بہت تھوڑی رکھنا. دو تین آیتیں بھی روز کی اگر یاد کر لی جائیں مشکل نہیں. دوسرے یاد کرنے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ چھوٹا پیس بنائیں گے اس رکھنے کے لیے اتنی سہولت ہوتی ہے. جیسے آپ سورہ ملک مثلا یاد کرنا چاہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, تو اس کو حفظ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر یہاں تک آتا ہے اس کو پڑھتے جائیں بار بار, یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی, یہ کم از کم 20-25 مرتبہ بولنا. پھر اس کے بعد بی ادی ہن ملکو بی ادی ہن ملکو بی ادی ہن ملکو بی ادی ہن ملکو بی ادی ہن ملکو, یہ بھی 20-25 مرتبہ بولنا. پھر تبارک الذی بیدہ الملک, یہ 15 مرتبہ بولنا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن سب سے جلدی یاد ہوتا ہے. یاد کرنے کے جتنے طریقے ہیں اس میں سب سے ایزیئر اور تیز جو ہے نا یہ وہو علی کل شیء قدیر ہے نا, اس کو بھی آپ ادا کر لیں وہو علی کل وہو علی کل وہو علی کل وہو علی کل شیء قدیر شیء قدیر شیء قدیر شیء قدیر پھر وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر, یہ 15 مرتبہ قریب قریب بولنا. اس میں کچھ دیکھ کے بولنا, آخر میں پھر آنکھ بند کر کے بولنا. پھر پوری آیت کو اسی طریقے سے پڑھنا, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, یہ 10 مرتبہ ہوگا. یہ جو ایک ساتھ پڑھنے کا ہے ایک آیت, پہلے اس کو پیسز میں یاد کرنے کے بعد پڑھنے کی ہے. شروع میں آپ کرنے کو جائیں گے تو پھر جمتا نہیں رہے گا, جمتا ہے بہت دقت ہوتی ہے, بہت دیر لگتی ہے. اچھا ایک مرتبہ آپ نے ایسے یاد کیا نا تو اس کو کچا یاد بولتے ہیں, ابھی بھی پکا نہیں ہوتا ہے. بچے اتنا یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ میں سنا دوں گا, استاد کے سامنے جا کے جاتے ہیں وہ اس کا ڈانٹ کے بھیج دیتا چل پھر یاد کر کے, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یاد تو کیا تھا پھر کیا ہوا. ٹھیک اسی طریقے پر پھر دوسری مرتبہ جب یاد کیا جاتا ہے پھر وہ سنانے کے قابل ہوتا ہے. سیم اسی طریقے پر, یعنی کہ میں نے پہلے یاد کیا ہوا تھا نہیں, سیم اسی طریقے پر پھر دوسری مرتبہ کرنا ہو تو پھر سنانے کے قابل ہوتا ہے. روزانہ 3 آیتیں مثلا آپ ایسی پڑھیں, مشکل سے 10 سے لے کے 15 منٹ کا وقت ہے. آپ کو تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایک سورہ, مہینے میں ایک آدھ مہینے میں ایک سورہ, ایک آدمی میں 4-5 سورہ یاد ہو جائیں گے. مستورات کو بھی خواتین کو بھی کرنا چاہیے ایسا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ساتھی جو ہے وہ ایک کاپی بنایا اور یہ دیکھے کہ اس کو کون کون سی دعائیں یاد ہیں, ان دعاؤں میں سے نکال کے معاملات یومیہ میں سے کون کون سی یاد ہیں, مسنون دعاؤں میں سے کون کون سی زبانی یاد ہیں, یہ کاغذ پہ لکھتا ہوں. دوسرا مرحلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان معاملات میں سے کون سی دعائیں معمول میں ہیں. یاد ہونا الگ ہوتا ہے, معمول میں ہونا الگ ہوتا ہے. جیسے گاڑی پہ بیٹھتے ہی سبحان اللہ جی سبحان اللہ نہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر قدم پہ ایکسیڈنٹ کا ڈر رہتا نا، اس لیے پڑھتے ہیں. بھائی یہ پڑھ لو، انشورنس ہے یہ. لیکن سو کے اٹھنے کے بعد کے معاملات میں ہے یا نہیں ہے؟ سو کر اٹھنے کی دعا، سوتے وقت کے معاملات میں ہے یا نہیں ہے؟ سونے کی دعا، کھانے کے بعد کی، کھانے سے پہلے کی، استنجا جانے کی، استنجا سے آنے کی، مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی یا نہیں پڑھی، مسجد سے نکلتے وقت پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ الگ کرنا پڑتا ہے. کسی چیز کو اپنے معمول میں لانے اور اس معمول کو عادت میں عادت بنانے میں ایک پروسیس ہے. اور پروسیس کیا ہے؟ صبح میں جو ہے لائٹ مراقبہ کرنا پڑتا ہے، ہلکا سا، کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے. قرآن شریف میں سے یہ پڑھنا ہے، دعاؤں میں سے یہ پڑھنا ہے، حدیث بنا والا تسبیحات میں سے یہ پڑھنا ہے، یہ یہ کام مجھے کرنا ہے، سوچنا ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یہ بھی ایک مراقبے کی قسم ہے کہ آج یہ 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 کام فلاں فلاں وقت میں کرنے کے ہیں. پھر دوسرا مرحلہ اس کا ہوتا ہے مجاہدہ، کہ وقت پر ٹکتا مار کے وہ کام کرنا. چونکہ ذہنی طور پر آپ پریپیئر ہو گئے مراقبے میں، لیکن عین وقت پہ پھر مسٹیک ہو جاتی، سستی آ جاتی، پھر کریں گے بول کے سوچتا آدمی، یہ کام یہ اہم ہے یہ کام سے نمٹا لیں گے بول کے سوچتا ہے. اس وقت کا مجاہدہ ہوتا ہے، آپ میں آج ایک مشقت ہوتی ہے کرنے میں. پھر رات میں جب آدمی بستر پر جائے تو محاسبہ ہوتا ہے، حساب لینا کہ جو کام کرنا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. تو یہ محاسبہ دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک تو جن چیزوں کو اپنے معمول میں لانا ہے اور معمول کو معمول کی عادت ڈالنی ہے. کوئی چیز پہلے معمول میں آتی ہے، پھر وہ عادت میں آتی ہے، اس کے بعد عبادت کا مرحلہ اس کے شروع ہوتا ہے، اس میں نیت درست ہو کے چلنے لگتی ہے. اسی لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت ہوتی ہے. ویسے تو آدمی لکھانے کو ہی کر رہا ہوتا ہے، پھر ایز عادت کر رہا ہے، عادت پڑی ہوئی اس لیے کر رہا ہے. ہم لوگ زیادہ تر نیک کام عادت سے کرتے ہیں، زیادہ تر گناہ سے بچنے کا کام عادت کا ہے. چنانچہ جس گناہ سے بچنے کی عادت نہیں ہے اس سے نہیں بچتے. اگر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی نہیں کرنا تھا، وہ بھی نہیں کرنا تھا. وہ مزے سے روزانہ مزے سے کر رہے ہیں، یہ روزانہ نہیں کرتے، عادت نہیں ہوئی. ایک چیز سوسائٹی کے اندر بری سمجھی جاتی ہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگوں میں بے عزتی ہوگی. اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ. صوفیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی کرتا رہو، ایسے عادت ہی کرے گا، پھر اس کے بعد میں عبادت میں وہ بدل جاتی ہے چیز، تو اس کا محافظ جو ہے اللہ پاک کی رضا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا محاسبہ ہوتا ہے کہ جو معمولات بنانے ہیں، عادت ڈالنی ہیں، وہ ہوئے نہیں ہوئے. دوسرے محاسبے کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کون سے کام مجھ سے آج صحیح ہوئے، کون سے کام غلط ہوئے، کیا کیا غلطیاں آج مجھ سے ہوئی، اور کیا کیا نیک کاموں کی توفیق مجھے ہوئی. نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، برائیوں اور غلطیوں پر استغفار کرنا، معافی مانگنا. چوتھا پروسیس معاتبہ ہے، عتاب سے معمول کرنا تھا نا بھائی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا بھائی، یہ کون پوچھنا. ایک کام جو کرنے کا تھا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، یہ کون پوچھے گا، یہ میں ہی پوچھوں گا. مطلب میرے عمل کو مجھے ہی پوچھنا ہے، اصلاح کرنے والا آدمی اپنے نفس کو سامنے رکھتا ہے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے، شاگرد کی حیثیت سے، پوچھتا ہے کہ بھائی تو یہ کام کیوں نہیں کرا، تو پوچھنے والا الگ ہے، یہاں پہ جسے پوچھا جا رہا ہوں وہ الگ ہے، یہ کام ہوا آپ سے یا نہیں ہوا، نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا بھائی آپ سے یہ کام، بس غلطی ہو گئی نہیں ہوا، بس غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ تو علاج نہیں ہے، ہمارے ایک دوست معذرت چاہتے رہتے ہیں، وہ تو پھر معذرت ہی چاہتے رہو، ہمیشہ معذرت ہی کرتی رہنی پڑتی ہے، تو وہاں نفس کو پکڑ کے یہ پوچھنا ہے کہ یہ معذرت معذرت کیا پکڑا ہوا ہے تمہیں، سستی ہو گئی سستی ہو گئی کیا پکڑا ہوا ہے بھائی، تو عتاب کرنا ہوتا ہے اس پہ، ملامت کرنا، سمجھانا، سزا دینا، مشقت میں ڈالنا تھوڑا سا، لہذا اس کا یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے نا تقریب اب یہ کم از کم آپ کو 10 رکعت تو پڑھ کے سو جانا پڑے گا، آپ کو نہیں کرنا پڑے گا یہ کام۔ اچھا آپ تعجب کریں گے کہ حضرات صحابہ کو اس کی عادت تھی، اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی عادت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھی، حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے ہنٹر سے، اپنے کوڑے سے، اپنی پنڈلیوں پہ مارا کرتے تھے رات میں حساب لے کے، کہ تم نے فلاں کی خبر گیری کیوں نہیں کی، تو فلاں تیرے سے اپنے حالات پوچھنے کے لیے آیا تھا تو اس کو خفا کیوں ہو گیا، وہ بے وقت آیا تھا تو تو نے اس کو بے وقت آیا بلکہ کیوں کہا، وہ تو اپنی ضرورت سے آیا ہے تو ضرورت وقت بول کے پڑتی کیا، جب اس کی ضرورت ہوئی جب وہ آیا تو تو نے یہ کیوں کہا، امیر المومنین ہوتے ہوئے کہ تو بے وقت کیوں آیا، وہ تو اس کے وقت میں تجھے اویلیبل رہنا ہوتا ہے، تیرا وقت کون سا ہے، وہ ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، پھر مارتے تھے اپنی پیلی کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک مرتبہ کہ منہ میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں، اچھا موٹا منہ میں پتھر ہے، میں سوچا کہ میں نے منہ میں پتا نہیں کیا رکھا ہے، پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو پتھر ہے، سوچا حضرت یہ کیا ہے، چلے کہ انا ہذا اوردن الموارد، یہ زبان بڑی مصیبت میں ڈالتی ہے، یہ زبان بڑی مصیبت میں ڈالتی ہے، اسے میں نے منہ میں پتھر ڈال دیا تاکہ جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر میں سوچوں کہ میں بات کرنے کے لیے نکالوں یا نہ نکالوں، اگر ضروری بات ہے کام کرنے کی ہے تو پھر مجھے نکال کے بات کرنا ہے، نہیں تو بھائی پڑا رہے منہ میں تو خاموش تو بیٹھے گی، حالانکہ وہ کیسے لوگ تھے، حضرات صوفیہ کے پاس تو بہت ہی اہتمام اس کا ہوتا تھا، اپنی ذات کے محاسبے کا اور پھر معاتبے کا، اپنے آپ کو عتاب کرنا، سزا دینا، اس میں شیخ سے مشورہ لے لینا ہوتا ہے یا ابتدائی سزا کے رزلٹ اور نتیجہ سنانا ہوتا ہے، بعض مرتبہ جو ہے نا آدمی اپنی مرضی سے سزا دے دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ اپنی ذات پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کہ اس کو مار ہی ڈالوں، خودکشی کر لوں، ایک مرشد کے جاہل مرید تھا لیکن بہت وفادار تھا، خدمت میں ہمیشہ رہتا تھا، جو مرشد بولے سمجھ میں آیا یا نہ آیا کرنا ہوتا، مرشد پہ قبض طاری ہو گیا، انقباض ہو گیا، انقباض میں یہ ہوتا ہے کہ بس میں زندہ ہی نہ رہوں، مر جاؤں، قصہ ختم، کس کم جہان پاک، ساری مصیبت میں ہی ہوں، قبض میں کیفیت یہ بہت آتی ہے، تو انہوں نے مرید سے کہا کہ میں یہ بات بولوں سنتا ہے، کہنے کا حضرت بول کے تو دیکھو، کہنے کے گلہ کاٹ میرا، اس نے کاٹ دیا، اس کے بعد یہ فہم نہیں تھی کہ حضرت کا یہ کہنا قبض کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، قبض میں وہ اپنے وجود سے الگ ہو جانا چاہ رہے تھے،
اس نے سوچا کہ سم و طاعت ہے، السم و طاعت، جو آپ بولے وہ کرنے گئے. تو پہلا مرحلہ مراقبے کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ مجاہدے کا ہوتا ہے. مراقبہ شروع میں ہوتا ہے، مجاہدہ دن بھر ہوتا ہے، جب سے جب تک کے عمل آپ نے معاملات میں لیے ہیں. رات میں اٹھنا ہے تو رات میں اٹھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے تو تہجد، پورے کا مراقبہ ہوگا. رات میں سوتے ہوئے محاسبہ ہے، چند سیکنڈوں کا، چند منٹوں کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو وہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ منٹوں میں ہوتا ہے. پھر معاتبہ، نیکی کی توفیق ہو گئی، اللہ کا شکر، اس کا مراقبہ کہ نیکی کی توفیق یا میرا کوئی کمال ہے، میری کوئی خوبی ہے، میں کوئی پاک پوتر ہوں اس لیے ہے، میں بہت اچھا ہو گیا ہوں اس لیے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی کچھ نیک کام ہونے لگے ہیں، پھر آدمی کی نظر اپنی ذات پر چلی جاتی ہے کہ میں کر رہا ہوں یہ، اب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، تھوڑا تو ٹھپ سے سر پر مار پڑتا ہے، ترقی نہیں ہوتی. مراقبے میں یہ ہے کہ نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج کیا، سنت پر عمل کیا، یہ جائز کام کیا، یہ ناجائز کام سے بچا، یہ معمول ادا کیا، یہ تسبیح ہوئی، یہ استغفار ہوا، یہ درود ہوا، یہ تلاوت ہوئی، یہ دعا ہوئی، یہ صدقہ اور خیرات ہوا، یہ صبر و تحمل ہوا، یہ برداشت ہوا، یہ نگرانی ہوئی اپنی، وغیرہ وغیرہ. یہ بندہ خود کر سکتا ہے کیا؟ میں خود کر سکتا ہوں کیا اس کو؟ میں تو نہیں کر سکتا، وہ تو کوئی کرا لیتا ہے تو ہو جاتا ہے، کوئی کروا لیتا ہے مجھ سے یہ کام تو ہو جاتا ہے، میں نہیں کر سکتا ہے. میں جس کو کہتے ہیں نا، انہیں نہیں کر سکتا یہ کام. اس لیے کہ جو مئی ہے اس میں کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. میں کیا ہوں؟ سب سے پہلے میں مردہ ہوں. مردہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد میں جاہل ہوں. جاہل کیا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد میں عاجز ہوں. عاجز کیا کر سکتا ہے؟ جس کے پاس قدرت نہیں ہے. اس کے بعد میں مستر ہوں. مستر کیا کر سکتا ہے؟ جس کے بعد ارادہ نہیں ہے، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو کر نہیں سکتا، انڈا بہرا گونگا. میں تو وہ ہوں، ہر میں وہ ہے، ہر میں جو ہے یہی ہے، اس میں کی تعریف ہی ہے. ایک میں ان کا ہے، اس کی تعریف میں بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ایک میں اپنا ہے، اس کی تعریف میں یہی بات ہے، انکا میت و انہم میتون. آپ بھی میت ہیں، دوسرے بھی سب میت ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بھی کام، کنے کام کو کر کے کہتا ہے یہ میں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو جاتی ہے. فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پگلے کو دیکھو، وجود میں نے دیا ہے، ہاتھ میں نے دیا ہے، آنکھ میں نے دی ہے، کان میں نے دیا ہے، زبان میں نے دی ہے، طاقت میں نے دی ہے، زندگی میں نے دی ہے، ارادہ میں نے دیا ہے، کام کرنے کی سہولت میں نے دی ہے، کرنے کی استعداد میں نے دی ہے. جب کرنے کا پھر اس نے اس کا موڈ بنا تو پھر کام کر کے میں نے اس کو دیا ہے. چونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ کام پیدا کر کے دیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے، وہ بندہ کاسب ہے، اللہ خالق ہے. کرا میں کیا، میں کیا، نکال لو اس کے پاس، اس کے ثواب میں مت لکھنا، اس کے نام عمل میں نہ لکھو اس کو. میں کیا، میں کیا، میں کیا، میں کیا، میں کے پہاڑے کی بڑی عادت ہوتی ہے ہم لوگوں، اپنا میں ختم ہوتا ہی نہیں. اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو آپ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو جی، خود ہی اٹھا، خود ہی وضو کی، سردی بھی ہو رہی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، تھکا ہوا بھی تھا، محبوب بیوی پاس تھی، پھر بھی چھوڑ کے اٹھا گیا، اتنے دور چل کے گیا نماز پڑھا اور کہہ رہا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا. فرشتہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے, لہذا اس کو لکھو. جب بندے کی طرف سے لا ہوتا ہے تو ادھر سے اللہ ہوتا ہے, جب بندے کی طرف سے اللہ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے لا ہوتا ہے. اگر یہاں سے نفی ہوتی ہے تو وہاں سے اس بات ہوتا ہے, یہاں سے اس بات ہو تو پھر وہ نفی کر دیتے ہیں, کیونکہ نفی حقیقت ہے ہماری. نفی ہماری حقیقت ہے, عدم ہماری حقیقت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات کی حقیقتیں عدمات ہیں, یہ معدومات ہیں, ان کی ماہیت معدومات ہیں, ہے کہ نہیں. کچھ جو کچھ بھی وجود اور صفات وجود اور آثار وجود جو ہیں وہ ان کے صفات اور اسماء کے ظلال اور عکوس ہیں, شیڈ ہیں. مخلوق کا جو معدوم والا سیکشن ہے ان کی وجودی صفات کا شیڈ اس پر پڑا تو وہ چیز سیم ویسی ظاہر ہو گئی جیسے وہ معدوم ہے روشنی پڑنے کی وجہ سے. جیسے کاغذ کے پیچھے آپ کوئی چیز رکھ کے ادھر سے روشنی ڈالے تو جیسی وہ پیچھے ہے نا ویسے ہی شیڈ کاغذ پہ آ جاتا, ویسے ہی شیڈ پردے پہ آ جاتا. فلم کی ریل کے اندر کوئی سین ہے درخت کا, آبشار کا, چمن کا, تو وہ نگیٹیو کا ایک وہ بنا ہوا ہے, نہیں ہونے کا بنا ہوا ہے ایک حصہ, اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے تو ہونا اس میں سے ظاہر ہوتا ہے. اپنی صورت دیکھ لو, اپنی صورت کا نگیٹو پاسپورٹ کے لیے کھینچوایا کسی کے لیے, وہ نگیٹو لے لو آپ, اس میں جو حصہ نہیں ہونے کا ہے وہ ظاہر رہتا ہے, لیکن جب اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے تو جو چاہیے آپ کو جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دکھتا ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے میت کا وہ ہے مردہ خانے میں سے منڈا لے کے آئے گئے. تو اپنی اس حقیقت کا ادراک کر کے تھوڑا سا مراقبہ کے جو ہوا محض ان کے فضل سے ہوا انہوں نے کروایا, یہ چیز بندے کو عاجز بھی رکھتی ہے, یہ چیز بندے کو مستقل مزاجی بھی دیتی ہے. توفیق چونکہ عنایت ہوتی ہے اس پر. اور جو غلطیاں ہیں, غلطیوں کا تو پتلا ہے, کوتاہیوں کا تو ہم پتلا ہے, لغزشوں کا تو ہم پتلا ہے. معصیت تو گویا ہمارا جوہر ہے, وہ ہم سے ہونا ہی تھا, لہذا اس پہ ہاتھ جوڑنے کا ہے. معافی چاہتا ہوں, استغفار 70 مرتبہ استغفار, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اس سے بھی زیادہ. لیغان علی قلبی, میرے دل پر بھی کچھ پردے سے پردہ جیسا چھایا جاتا ہے, تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور بعض چیزیں یہ ہے کہ اس میں معذرت تو کرنی ہی ہوتی ہے, لیکن دہرائی نہ جائے تو اصلاح ہی کوشش, دہرائی نہ جائے بار بار نہ ہو اس کی اصلاح کی چاہیے, پھر نہ پھر اصلاح کیسے ہوگی, اس کے لیے اطاعت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے دعاؤں میں کا دعاؤں کو طے کرو, دعاؤں کو بھی جو ہے نا اپنے معمولات کے حصے میں بنانا ہے. دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہیں, اگر دعاؤں پر غور کریں گے تو اگر نبی نہ ہو تو ویسے تو دعا اسے نہیں نکل سکتے. زندگی کا کوئی پہلو کسی اعتبار سے, کسی نوعیت سے, دنیا کی رہن کا, آخر رہن کا چھوٹا ہوا نہیں ہے.
جس کی بندے کو حاجت ہوتی ہو اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کا ذکر نہ کیا ہو. ایسی جامعہ یہ تھے معجزہ ہے, دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی تھے. اس لیے اپنے کاپی بنا کے فہرست بنانا, اس فہرست کے مطابق پھر عمل کی جد و جہد کرنا. بعض چیزیں ہمیشہ کام نہیں آنے کی رہتی, ہر وقت پڑھنے کی نہیں رہتی, وہ روزانہ روزانہ ضرورت پر ہوتی ہیں, وہ الگ ہیں. اب ڈراؤنے خواب پڑھنے کی بھی دعا ہوگی تو ظاہر ہے کہ پڑھا تو پڑھنا پڑے گا نا, وہ ویسے کم آ رہے ہیں. چوٹ آ جانے کی, تکلیف ہو جانے کی بھی کوئی دعا ہے تو مار لگا تو پڑیں گے نا, ویسے تھوڑی پڑیں گے. بعض دعائیں وہ ہیں جو وقت پر کرنے کی ہیں, اور بعض روزمرہ کی ہیں. یہ کچھ وہ اعمال ہیں جو کرتا ہی رہتا ہے بندہ, ان کی عادت ہونا. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دعائیں ہیں وہ ہماری حاجت کا اظہار ہے. اصل میں تو سوالات میں اللہ تعالیٰ, حاجتوں میں اللہ کی مدد سوال ہے. حاجتوں میں اللہ سے مدد دینے کا راستہ کیا, استعانت کا کی شکل کیا, سوال ہے, پوچھنا ہے, اس لیے وہ مانگنا ہوتا ہے. ہمارا ذہن نہیں بھی چل رہا ہوتا ہے تو دعا دکھا دیتی ہے کہ نہیں یہ کام کرنے کا تھا, اور دعا پر ان کی مدد ہے. وہ حاجت میں مدد شامل ہوتی ہے, ان کی مدد شامل ہو گئی, فضل شامل ہو گیا, کام بن جائے گا. دوسری اہم چیز اس میں کیا ہے, انابت اور رجوع الی اللہ ہے. دل کا رخ کدھر رہے گا, جو آدمی کو دعاؤں کا اہتمام رہے گا اس کا دل کا رخ کدھر رہے گا, ہر ہر عمل سے پہلے, ہر عمل کے بعد, ہر عمل کے دوران ذہن اس کا اللہ پاک کی طرف جائے گا, تو یہ رجوع الی اللہ اور انابت کی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. رسمیت سے آدمی پڑھتا ہے تو بھی رسمیت سے بھی توجہ ایک توجہ ہی ہے نا, رسمی توجہ بھی ایک توجہ ہی ہے. وہ دعا پڑھ رہا آدمی, دعا ہے بلکہ اس کو معلوم ہے, دعا میں مانگتا ہوں وہ دینے والا ہے بلکہ معلوم ہے, تبھی تو میں دعا پڑھ رہا ہوں. تو اس کا اس کو اعتراف اظہار ہے کہ کوئی ہے جو میرا بڑا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, اور اس میں عاجز ہوں, اور اس میں مجھے مدد کی اس کی ضرورت ہے, اور وہ مجھے دے گا تو کام بنے گا. تو ایک چیز جو ہے وہ سورہ یاد کرنے کی ہوئی, اور دوسری چیز جو ہے نا وہ دعاؤں کی ہوئی. دعاؤں کے لیے کافی بناؤ اپنی, کون سی یاد ہے کون سی نہیں نکالو. پھر مجھ سے مشورہ کرو گے تو میں بتاؤں گا کہ بھائی اس میں اہم کون سی ہے, کون کون سی آپ کو پہلے درجے میں یاد کرنے کی. اس سے پہلے مجلس میں تجوید کا ذکر آیا ہے, کیونکہ ہمارے مخارج جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں, اور صرف مخرج صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا ابتدا میں. مخرج بنیادی چیز ہے, پھر اس کے بعد اس کو ملانا اور نکالنے کی عادت ڈالنا, اور مخارج جو ہیں قواعد تجوید, مخارج حروف جو ہے اس کا تعلق جاننے سے نہیں ہے, اس کا تعلق پریکٹس سے ہے. فزیکلی زبان منہ کو اس کی عادت ہونی پڑتی ہے اس لفظ کو اس جگہ سے نکالنے, اس کیفیت کے ساتھ میں نکالنے کی, ان صفات کے ساتھ میں نکالنے کی. فزیکلی عادت ہے وہ, اس کے بغیر چلتا ہی نہیں کام, جاننے سے نہیں ہوتا ہوتا. تو اس لیے اس کی ایکسرسائز ہے, مشق ہے, تاکہ اسموتھ ہو جائے ناظر آپ, دیکھ کے پڑھنا بھی صحیح ہو جائے, اور جو سورے ہمارے نماز میں پڑھنے پڑھانے کے ہیں وہ بھی اچھے ہو جائیں, صحیح ہو جائیں. اور حروف صحیح ہونے کے بعد میں جو سورے ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ان سوروں کو دیکھ کے پڑھنا کئی مرتبہ, تو پتہ چلتا کہاں پہ کیا حرف ہے. اگر دیکھ کے نہیں پڑھے, اس کو زبانی یاد کیا ہوا ہے, تو وہ جو حرف ہم نے سیکھا ہوا ہے وہ کہاں آئے کہاں نہیں ہے یاد نہیں رہتا. لفظ تو حرف تو نکالنے آتا ہے لیکن ذہن میں نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ ہے, اس وجہ سے کوئی دوسرا نکال رہا ہوتا ہے. اور جس آدمی کو نکالنا نہیں آتا وہ اگر غلط نکالے تو نماز نہیں ٹوٹتی، جس کو نکالنا آتا ہے وہ اگر نہیں نکالے تو نماز ٹوٹتی ہے. کیونکہ جس کو نکالنا نہیں آتا مخارج صحیح، وہ تو وہ بولے گا کہ اللہ میں آپ کے پاس یہ حرف جیسا ہے نا ویسا میں میری نیت ہے، میرے کو بولنے نہیں آ رہا ہو. یہ مطلب ہے اس کی بات کا، غلط تجوید والے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ وہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے، میرے کو بولنے ایسا آ رہا ہے. چھوٹے بچے جیسے آپ بچوں کی زبان سے کسی سے ٹا نہیں نکلتا، یا امریکن بچوں سے ٹا نہیں نکلتا تو را کر دیتے ہیں اس کو، بڑا نہیں بولیں گے برا بولیں گے، برا وہ ہے را بڑا، لیکن وہ ہم جو بڑا وہ بول رہے ہیں مراد ان کی وہ یہ نکل رہا ان کے منہ سے را. تو غیر تجوید داں جو ہے تھا اس کا حال یہ ہے، اس وجہ سے شریعت کنسیڈر کرتی ہے اس کو کہ بھائی تمہارے ذمے سیکھنا ضروری ہے، لیکن اس وقت تم جو بول رہے ہو تو اس بولنے میں تم غلط تمہارے منہ سے نکل رہا ہے، لیکن ہم شمار وہ کریں گے جو ہمارا ہے. لیکن جس کے حروف صحیح ہیں اگر اس نے غلط پڑھا تو اس کا مطلب یہ کہ تیری نیت میں وہ لفظ وہاں نکالنے کی نہیں ہے، کیونکہ اگر تیرے ذہن میں یہ ہوتا کہ وہ لفظ وہاں یہ ہے تو تم وہی نکالتا، کیونکہ تو تو نکال سکتا ہے. وہ کب صحیح ہوں گا؟ وہ دیکھ کے پڑھے تو صحیح ہوتا، پتہ چلتا. مخرج صحیح ہونے کے بعد میں اپنی یادداشت جو ہے اپنی یاد کی بھی یاد کردہ جو سورے ہیں ان کو دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے تاکہ حروف کہاں کون سے نکالنے کے ہیں. بچے ہمارے غیر حافظ ساتھیاں ایسا بہت کرتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہا نکالنا ہے، کہ وہاں چھوٹی ہا ہے، اس کو وہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا نکالنا، وہ نکال رہا ہوتا ہے دوسری حرف. ان کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور دوسرے کئی لفظوں میں ایسا میں نے دیکھا ہے سنا ہے مشاہدے میں آئی ہے بات. سلوک میں یہ ہے کہ اپنی حقیقت پر نظر رکھ کے اپنے کو جتنا چاہے ذلیل سمجھے آدمی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. دوسرے کو ذلیل سمجھنے کا حق نہیں، اور علامہ شاہرانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اگر دیکھے تو اس کے پاس جواز ہی نہیں نکلتا دوسرے کو برا سمجھنے کا، اس لیے کہ دوسرے کی غلطیاں اس کے علم میں کم ہیں اور اس کی اپنی غلطیاں اس کے علم میں اس سے زیادہ ہیں. میری کمزوری میرے علم میں زیادہ ہے کہ میرے میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے. دوسرے کی کوئی کمزوری میرے پاس آئی تو وہ تو محدود ہے، لمیٹڈ ہے، دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں، میرے پاس تو دو چار کے بعد میں زیرو لگتا ہے، ایک زیرو دو زیرو تین زیرو، تو کیا جوڑے. غلطی جس کو کہتے ہیں نا اس کا مادہ آدمی کے اندر ہے، کیونکہ اس مادے کا نام ہی نفس ہے. اس لیے آدمی کو وہ چیز فیل ہوتی ہے، اس کی جو خصوصیات ہے نا کوالٹی ہے نا جو وہ فیل ہوتی ہے، چاہے اس کا اظہار ہو رہا ہو عملاً چاہے نہ ہو رہا ہو. اسی لیے اگر اپنے اندرون میں جھانکنے کی عادت ہو گئی تو ہر بیماری آدمی اپنے اندر دیکھتا ہے، سوچے گا میرے اندر تکبر ہے وہ دھاؤ ہے، حسد ہے وہ دھاؤ ہے، خرس ہے یہ ہے، بے حیائی ہے، بزدلی ہے، بخارت ہے دمروتی ہے کہ نہیں جاننا. چونکہ وہ جو چیز ہے اندر اس کی کوالٹیز ہیں, وہ باہر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں آدمی فیل ضرور کرے گا. اس لیے آپ نے صوفیہ کو اور اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیان کرنے میں اپنی ذات کے بارے میں سب بولتے ہیں, میں مکار ہوں, میں کمینہ ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں بدکار ہوں, ایسا 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 ہوں, ایسا ہوں, ایسا ہوں. اب یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے. اگر صحیح بول رہا ہے تو شیخ بننے کے قابل نہیں, جھوٹ بول رہا ہے تو بھی قابل نہیں, جھوٹا ہے کیسا شیخ ہو جائے گا. اور لکھا کس نے تو بہت بڑے شیخ نے, اس کو جا کے الگ سے پوچھے تو شیخ ہے نہیں ہے, بولے ہاں ہوں. کیونکہ بعض مرتبہ تعارفن بولنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ کام آتا نہیں آتا, وہ تو آتا بولنا پڑے گا نا. کتنی جگہوں پر حضرت شیخ الحدیث ہمارا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سیاہ کار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. کمینہ, کتا, خبیث, گندا, یہ ہر قسم کے الفاظ اپنے لیے استعمال کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث. کتاب میں لکھاتے تھے, چھپاتے تھے اس کو پورا. ہم تو توازوان خالی بول رہے ہیں ویسا نہیں, انہوں چھاپتے کے بانٹ دیتے تھے, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. حالانکہ تھے نہیں وہ, مگر ان کی فیلنگ صحیح تھی. وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کا اظہار ہوتا تھا, اس وجہ سے کہ نفس کی جو صفات ہیں وہ ان پر کھلی ہوئی تھی, اور نفس تو ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو اس کی کوالٹیز ہیں جتنا وہ روشن ہو جائیں گی آدمی پر, جتنا اس کو نظر آئیں گی وہ تو احساس تو رہیں گا. تصوف میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اپنی جو حقیقت ہے اس پر نظر رکھ کے عاجزی پر طبیعت کو مائل کرنا, آمادہ کرنا. توازو پر طبیعت کو آمادہ کرنا. توازو عقلن سیکھی جاتی ہے پھر وہ طبیعت میں آتی ہے. عاجزی عقل سے پہلے مائنڈ بنتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ابزارو ہو جاتی ہے. آدمی پھر عملن بھی لینے رکھتا ہے اس سے. پہلے علمی سیر ہوتی ہے پھر عملی. پہلے علمی سلوک طے ہوتا ہے, علم اس کے بعد عمل کا سلوک ہوتا ہے. طبیعت کو توڑنے کی عادت, طبیعت کے ٹوٹنے کی عادت. طبیعت کے خلاف پر اچھلنا نہیں. طبیعت کے خلاف ہونے پر اچھلنا نہیں, اسی کا نام علم ہے. طبیعت اچھال میں آتی ہے تو اس کا نام یہ ہے کہ علم کی کمی. حلیم جو ہے نا وہ اچھلتا نہیں. اچھال بولے تو ایک اندر سے جو چھیٹا زور سے پڑتا ہے, افروختگی جو ہوتی ہے, آپے سے باہر ہو جانا, اسے نا میری تو پھر گئی. وہ پھرنا علم کے خلاف ہوتا ہے. تو کیا کر رہا ہوں تو میں کیا کرتا, میری پھر گئی. یہ بولتے ہیں نا, میں تو پھر گیا. پھر تو میں نے جو اس کو سنائی ہے ماں بہن جی, اپنے اندر کی حقیقت پوری کھول کے رکھ دی ہے کہ میں ایسا ہوں. دے دوں تو مجھے سمجھ, دیکھ کچھ اور رہا تھا, میں تھا کچھ اور. جب تھی پھرایا تو پھر میں اندر سے دکھا گیا میں ہوں کیسا. کیونکہ جیت جب ایک طرف سے نہیں دکھ رہی ہوتی تو پھر پھرا کے دیکھتے نا, تو یہ آئے گا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے کھا رہے تھے ایک مرتبہ. اس نے کہا کہ صاحب آپ کی عزت, آپ کی قسمت ہے کہ آپ حضرت کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو حضرت نے جو ہے, غالباً حضرت کا ہی قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت کا ہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان کا کیا ہے, یہ اس قابل تھوڑی تھے کہ میرے پاس بیٹھتے, تو میں نے بٹھا لیا. میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے قابل تھوڑے تھے کوئی, تو میں نے بٹھا لیا. اور ایسا بول کے غور سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ اچھلتا کتنا ایسا بولنے سے.
طبیعت پہ پیشانی پہ کچھ اثرات آتے ہیں، کچھ رنگ جو ہے ادھر ادھر ہوتا ہے، کچھ تاثر ظاہر ہوتا ہے کیا؟ اس میں اتنا بڑا عالم ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، اور اتنے دنوں سے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اتنے سلوک کی منزلیں میں نے طے کی ہیں، آپ نے خود مجھے بتایا کہ یہ کیا ہوں میں، یہ کیا ہوں میں، یہ ہوں میں، یہ ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھانے کے بیٹھ کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوں. کوئی تاثر نہیں ہے معاشرے میں سب گنجر ہوتا ہے. بالکل صحیح، آپ کے ساتھ کھانے کا قابل نہیں. یہ امتحان تھا کہ طبیعت اچھلتی کتنی ہے دیکھتے ہیں. فرمایا کہ اگر وعظ میں خشک مضامین ہوں اور رنگین اور لذیذ مضامین نہ ہوں، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں اس میں مزہ آتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں سیدھی سیدھی ہیں جنہوں کو مزہ نہیں آ رہا، تو اس سے دلچسپی ہونا چاہیے، یعنی اس میں زیادہ دلچسپی لینا چاہیے جس میں مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس میں صرف اصلاح ظاہر و باطن کے قاعدے ہوتے ہیں. خشک میں تو یہی ہوگا، بات وہ بالکل صحیح ہوگی، مزے کی نہیں ہوگی، اس کی ایسی حالت ہے جیسے حکیم محمود خان صاحب کا نسخہ، کھانسی کا، نزلے کا، زکام کا، بخار کا، گردوں کا، اس کو دیکھ کر یا سن کر نہ کسی کو وجد ہوگا نہ سر کو حرکت ہوگی. واہ واہ کیا نسخہ ہے، مزہ تھوڑی آنے کی چیزیں، اس میں راگ تھوڑی ہے، کوئی سر تھوڑی ہے، کوئی موسیقی تھوڑی ہے، تو لے تھوڑا ہی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو نہ وجد آئے گا نہ سر کو حرکت ہوگی. البتہ اس کے استعمال میں اور اس کے استعمال کے بعد نتیجے میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ ہزاروں لذتیں اس پر قربان. کئی دنوں سے یہ خیال ہو رہا تھا کہ ذکر جو ہے وہ ہونا چاہیے، پھر ہمارے اکابر جو ہیں وہ ذکر انفرادی کو پسند فرماتے ہیں، اجتماعی طور پر ذکر کرنے میں مشائق رسمیہ جو ہیں جاہل پیروں کی ایک مشابہت بھی ہو جاتی ہے، تو ثبوت کے اعتبار سے یہ انفرادی اعمال ہے، جو انفرادی عمل ہے وہ اس کو، یعنی ذکر جو ہے وہ تعلیم کا حصہ ہے یا نہیں ہے وہ ہے بحث، تعلیم میں ہو تو خیر ہوتا ہے، لیکن جب ایک آدمی اپنا ذکر کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، اسے تلاوت اپنی ہوتی ہے، تلاوت کے بارے میں اسی لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنی تلاوت کر کے بخش تو اس میں اجتماعیت کی کیا بات ہے، نفل نمازیں اپنے اپنی نفل نماز پڑھو اس میں جماعت کی کیا بات ہے، درود و سلام ہے اپنا اپنا سلام پڑھو اس میں اجتماعیت کی کیا بات ہے، یہ چیزیں جو اجتماعی منع ہیں اس کی بنیاد وہی ہے کہ یہ نوافل انفرادی ہیں، ایسے جو ذکر جو ہے ہمارے سلاسل میں چلتا ہے، ذکر جہری ہو یا ذکر خفی ہو، 12 تسبیح کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ ایک انفرادی اعمال میں سے ہے، انفرادی طور پر انجام دینا چاہیے اس کو، اس کا سیٹ اپ کیسے کریں گے، شو کیسے کریں گے، اپنا کریں گے یا مل کے کریں گے، اور جمعرات کو جیسے ہم سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اپنے مناجات مقبول لے کے آنا وہ پڑھنا، جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا، تجوید کا تھوڑا سا مذاکرہ ہو جانا، اس کے ساتھ ذکر ہو جانا، یہ ذکر بھی جو ہے ہم نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت شیخ کے پاس لوگ جمع تو ہو جاتے ہیں ذکر کے لیے، ابھی تک بھی روزانہ کا معمول ہے، لیکن کرتے اپنا اپنا ہے، شروع شروع میں اس میں بڑا آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، کیونکہ وہ زہری ہوتا ہے، زہری کے اندر یہ ہے کہ بھائی اس کا سن کے اپنا بھول جاتے ہیں، اپنا ردم خراب ہو جاتا ہے، جمعیت خاطر یکسوئی نہیں رہتی، لیکن اس کو تھوڑی عادت ڈالنی پڑتی ہے، جیسے آپ کسی دو نئے بچوں کو بٹھا کے یاد کرائیں زور سے قرآن شریف، انہیں بھی نہیں یاد کر سکتے، لیکن ہمارے حفظ کے بچے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو اتنی ایکسرسائز ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا یاد کر رہا ہوتا ہے قرآن پاک، دوسرے کی آواز آنے کے باوجود وہ لے نہیں رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہ مجھے یہاں صبح سے شام تک بیٹھنا ہے، اس کی آواز میں لیتے رہا تو میرا اپنا یاد نہیں ہوتا، تو اس کا جو ذہن ہے وہ ابا کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، اور سکون میں آ جاتا ہے آدمی، تو وہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے، یہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو شروع شروع میں تو اس میں تھوڑا تکلف ہوتا ہے، لیکن بعد میں نہیں رہتا وہ تکلف، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب سورہ واقعہ سے ہم فارغ ہوں، اوابین بھی پڑھ لیا کریں 6 رکعت، اس کے بعد میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے، جب مغرب کی بات ہو تو عشاء کے بعد ہو تو پھر سورہ ملک پڑھ لیا جائے، اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنے اپنے ذکر میں لگ جائیں، 12 تسبیح کا ذکر نیٹ بند کر کے، سوائے اپنے سالکین کی کوئی دوسرا مجمع نہ ہو، یعنی مطلب اگر دوسرے لوگ نمازی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑا ان کے چلے جانے کا انتظار کریں، مطلب یہ کہ جب تک قرآن شریف پڑھ لیں، لیکن خود اپنے ہی ساتھی ہوں تو پھر وہ اپنے ذکر سے فارغ ہوں، آدھا گھنٹہ ذکر ہوگا، اس کے بعد اب مجلس میں کچھ بات چیت ہوگی بھی، تو انشاءاللہ اس سے اپنے کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ تھوڑا ذکر کرنے کا بھی تو اثر رہیں گا نا طبیعت میں، अभी तो अपने अपने घोंसलों से आए बैठ गए और क्या किया क्या नहीं किया सब पता है, सबको पता है। ऐसा तो पता नहीं होता कि वास्तव में कोई आदमी क्या करके आया, लेकिन ये अंदाजा होता है कि क्या करके आया हुआ। अकल दर्जा गफलत का है, अकल दर्जा अल अकल क्या हुआ होगा, गफलत रही होगी मशगूलियत की वजह से। और ये हाल के एतबार से, जन के एतबार से नहीं, जन के एतबार से तो यह है कि सब जिक्र करके आ रहे होंगे। इसलाह हाल में ये बात है कि हम जिस हाल से गुजर रहे होते हैं उसमें ये बात होती है, बाकी किसी के बारे में हमको ये तय नहीं करना है कि ये जो ना है सब क्या करके आ रहा होगा। दिल के अंदर पाकी के अजीब एतबारात हैं, अजीब ही अजीब एतबारात हैं। दिल खुद अजीब है, उसके अहवाल बड़े अजीब हैं, उससे मुतालिक उमूर बड़े अजीब हैं। दिल जो है ना बाज़ाब्ता पाक होता है नापाक होता है, और इसकी नापाकी का एक लेवल वो होता है कि इसको मर्दूद कर दिया जाता है, ये नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं है, फेडरल में इसको जो है ना इजाजत नहीं है, रिजेक्ट हो जाता ना माल एफडी वालों की तरफ से रिजेक्ट हो गया। और वो शिर्क है, कुफ्र है, दहरियत है, उत्प्रस्ती है, आतिशप्रस्ती है, वो उसमें नापाकी का ऐसा लेवल पाया जाता है कि वो किसी दर्जे में उसमें पाक होने की कोई बात बाकी नहीं रहती, सड़ चुका होता है अंदर से बाहर, जो चीज बिल्कुल सड़ गई उसको कहां से लेंगे डर ले। दूसरे दर्जे में बिदआत है, बिदआत की जो जुल्मत है उससे जो नापाकी कल्ब में आती है वो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की होती है, यानी उसका जैसे बाल कपड़ों वगैरह पे ऐसे धब्बे लगते हैं कि जिसको साफ करना मुश्किल हो जाता, न ब्लीच से जा रहा न किसी चीज से जा रहा वाली कैफियत हो जाती। बिदआत की जुल्मत में ऐसी नजासत है, ऐसा घस के पकड़ लेती है, जैसे कपड़े को या दीवार को पकड़ लेना, अब आप धो रहे हैं कर रहे हैं वो उसको कोई असर नहीं होता, बेहया होती है बिदत। बड़ी अजीब गरीब नजासत होती है, वो हिस्सा बन जाती है, इसी वजह से बिदती जो है ना वो दीनदार दिखते हुए गंदा होता है। शिर्क के बाद में बिदती है, आम गुनाहों से ऊपर, क्योंकि उसकी गंदगी की नौयत फेल से ताल्लुक नहीं रखती ज्यादा, उसकी गंदगी की नौयत जो है ना वो जहां से उसको फैज मिलना है उसको मुतासिर करने वाली बात है, जिससे उसको निस्बत हासिल होना है उसको डैमेज करने वाली बात है। क्योंकि बिदती जो होता है वो असलन एहदास करता है, दीन के अंदर तब्दीली लाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करता है कि आपकी तबलीग मुकम्मल नहीं थी, आपने तालीम मुकम्मल नहीं फरमाई, ये भी अच्छा काम है, ये होना चाहिए था, हम कर रहे ना इसको दीन समझ के कर रहे ना। बहुत ही गंदी चीज होती है बिदअत, उसके बाद गुनाह कबीरा है। बिदअत की नजासत और जुल्मत गुनाह कबीरा की नजासत और जुल्मत से ज्यादा होती है। फिर गुनाहों की नजासत है, पर्दे में पर्दे में पर्दे में पर्दा, पत्थर जैसे निकालते ना ऐसी चीज से। फिर गुनाह सगीरा, پھر مباحات اور کثرت کلام میں زیادہ انوالومنٹ، جائز چیزوں میں مباحات کے استعمال میں اور گفتگو کے کثرت میں زیادہ انوالو ہونا، یہ بھی ایک نجاست ہے قلب کی، فنیشنگ نہیں رہتی. آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھ رہا تھا ہوں، کیونکہ بخاری شریف شروع ہوئی ہے تو شروع میں حالات وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، ایسے لوگ تھے، طبیعت ان کی خراب ہوئی تو حکیم کے پاس لے گئے، تو حکیم نے کہا کہ اس آدمی کو سالن کھانا چاہیے، روٹی کے ساتھ سالن کھانا چاہیے، تو امام بخاری سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے میں نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا، کہنے کے پیٹ بھرنا ہے قوت باقی رہنے کے لیے، روٹی سے بھر جاتا ہے تو سالن کی کیا ضرورت ہے، ایسے میں نے سالن کھایا نہیں. ہم محدث سمجھ رہے ہیں، کتنا بڑا صوفی تھا وہ بھی دیکھو آپ، کیسے کیسے عقیدت تھے. تو پھر حکیم کے اصرار پر انہوں نے چینی شکر سے روٹی کھانے کا یا کوئی اور چیز جو مل جائے تو اس سے روٹی کھانا شروع فرمایا. اس حکیم نے کہا کہ آپ کو خشکی ہو گئی میدے میں راتوں میں، اور بالکل جو ہے نا لیت کی طرح سے آپ کو اجابت آتی ہے وہ مینگنیوں کی طرح سے، اور یہ نقصان کرے گی آپ کو اور زیادہ، آپ کو روٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سالن رطوبت کا انتظام ہونا چاہیے. تب حکیم کی تجویز پر اور ساتھیوں کے اصرار پر انہوں نے روٹی کے ساتھ سالن میں، یہ سالن والے تو اپنے یہاں کے پائے، وہاں کا خورما، وہاں کی وہ پتہ نہیں، اپن لوگوں کا تو لگتا ہے کہ حساب کتاب کیسا ہوں گا، اگر کب اس میں آ گیا تقابل میں آ گیا مسئلہ کہ یہ بھی میرے بندے، یہ بھی میرے بندے، یہ بھی دیندار، یہ بھی دیندار، تو ہم کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے، کچھ ملنے ملانے والا نہیں. اظہر تم طیبات کی حیات حکومت دنیا، بھائی جو مزے لینے تھے لے لیے. ایک حال یہ پڑا ان کا، ایک یہ پڑا کہ کلاس میں ہر وقت آنے والا آدمی موجود نہیں، ایک دن سمجھے طبیعت خراب ہے، دوسرے دن طبیعت خراب. یہ آدمی ایسا ہے کہ غیر حاضری نہیں کرتا، یقین کوئی زیادہ ہی مسئلہ خراب ہے. تو ساتھی پہنچے ان کے پاس، مسئلہ یہ تھا کہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کیونکہ جو ایک جوڑا تھا وہ دھوتے دھوتے دھونے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ستر کا کام نہیں کر رہا تھا، جسم کھل رہا تھا. ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی کرتے کی ٹائپ کی چیز تھی، وہی دھو کے تنہائی میں رات میں دھو لے کے پھر اس کو پہن لیتے تھے. اب وہ دھوتے دھوتے اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ اور یعنی ترو سین والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، سین ترو، تو وہ بات آ گئی تھی کہ نظر پورا آ جا رہا تھا، اور کسی سے نہ ذکر کرنے کی بات نہ بولنے کی، اندر کمرے میں بیٹھے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا کیا قصہ ہے، تو کہنے کا قصہ تو یہ ہے، خودداری، استغنا اور قناعت اور صبر ایک کام کے ساتھ ایک صفت تھوڑی رہتی ہے. تو پھر ساتھیوں نے ان کو کرتا دیا اور اصرار کیا، تو کرتا پہن کے پھر کلاس میں آئے. کیسا زہد تھا، کیسا دینداری تھی، کیسا تقویٰ تھا. شیخ العزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اکابر کے حالات سنے تو نقل تو نہیں کر سکتے، مگر اس کو اصل سمجھنا چاہیے کہ واقعتاً ہے وہ چیز، وہ کوالٹی ہے، ویسا ہونا چاہیے. ہم تو اپنی تحمل کے اعتبار سے کام کریں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم رہ ہی نہیں سکتے. اکابر کے حالات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا تھا ایک مجلس میں، آپ جو کی روٹی کھاتے تھے بغیر چھنے ہوئے آتے تھے، جو بھی بغیر چھنا ہو،
कुंडा उसमें वैसे कुंडा वैसे ही होता था, गुस्सा भी होता था। मजलिस चल रही थी, मजलिस में खुद्दाम ने अर्ज किया एक पीर की साहब ऐसा क्यों ना करें कि इत्तबा सुन्नत में हम शुरू कर दें। शेख ने कहा चलो ठीक है शुरू करो। जब दिनों की पक गई खानकाह में, सुबह में सबके पेटों में दर्द, सुबह सारे उनके पेट पकड़ गए, आदत ही नहीं पेट को। अब सारे लोग शेख को देखने लगे, यार हमने तो तुम्हारी सुन्नत में किया और तुम्हारी सुन्नत में वो भी शेख के कहने से किया, इसमें तो इतनी नुरानी है कि बरकत होना था कि पेट में दर्द होने का तो सवाल ही नहीं होता। ये क्या है कि हरेक ने पेट पकड़ा हुआ है और हजरत का भी पेट खराब, उनका भी पेट दर्द, हजरत क्यों मालूम हुआ कि ओ ये पेट में दर्द जौ की रोटी का नहीं है, ये पेट में दर्द बेअदबी का है, बेअदबी होगी, मुकाबला करने जा रहे हैं। नकल अलग चीज है, नकल के हम मुकल्लफ भी हैं लेकिन अपना तहम्मुल भी तो देखो, हमसे बेअदबी होगी। फरमाया कि हमने समझा कि हम उन अहवाल का तहम्मुल कर लेंगे, वो हालात ही दूसरे थे, हम कहां से तहम्मुल कर पाएंगे, लोग ही अलग थे। वो हम इन लोगों के हालात का वो तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जब आदमी मेहनत करे, जद्दोजहद करे, कुर्बानी पे आए तो कैसे कैसे हालात होते हैं। तो हमारी मेहनत और जद्दोजहद और कुर्बानी में हमारे अहवाल की कैफियत और नौयत अलग होती है थोड़ी, लेकिन उसके लिए आदमी आमादा होता है। आज तो कोई हाल, कोई आदमी किसी तरह के हाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, न बड़े ना छोटे, ना खवास ना हो, न हाल नहीं होना, मजे में रहना है। जरा सा कुछ हुआ तो लमिया कोई चैलेंज, क्यों आपके खजाने में कुछ कमी है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या देने से। हाँ है यार, आप बोल रहे, आप खुद ही बोले थे मैं दुआ सुनता हूँ, एक आदमी बोल रहा है कमरे में, वो खुद ही बोले मैं दुआ सुनता हूँ, इतनी इतनी दुआ सुन रहा हूँ कर रहा हूँ, नहीं सुन रहे है कहा वो फिर आखिर। मैंने कहा तेरे बाप का कर्जा बाकी था ना, इस बात से मैं देने गया हूँ। चैलेंज आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो है, आपको तो कोई कमी नहीं। और आप ये भी बोलते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूं, और 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत है मुझे, यानी हम हमें हाल ना है बस, कोई ऐसी तकलीफ वाली बात पेश ही ना है, मजे में रहें बस। हम खुदा थोड़ी होते हैं भाई, हमारा कोई राय थोड़ी है यहाँ पे, हमारा कोई हक थोड़ी है उन पर, हमारा कोई कर्जा बाकी थोड़ा ही है उन पर। अहवाल तो हर किस्म के निकल आए, उनकी मर्जी है, ये सारे जिंदा कुनी आताए तू, गुरबा खुशी फिदाए तू, दिल शुदा मुबतलाए तू, हादसे को नहीं रजाए। तस्लीम और तफवीज उनका हक है, तो अपनी चीज को जैसा चाहे रखो, मेरी मर्जी है, लाइस अलो अम्मा या फाल, कोई पूछ नहीं सकते, वाय अल्लाह से नहीं कर सकते, हाउ अल्लाह से नहीं कर सकते, वाय और हाउ वहां की लैंग्वेज वहां नहीं चलती। जिंदा रखें आप तो आपकी आता है, जिंदा को नहीं आता है तो वर्बा को शीफिदा है तो, और अगर मार डालें आप तो हम तो आपके कुर्बान है ही, कुर्बान होने के लिए तैयार है। दिल शुदा मुबतला है तू, मेरा दिल आपकी मोहब्बत में मुबतला हो गया है, गिरफ्तार हो गया है, हद से कुनी रजा है तू, जो आपको करना है करिए। मगर चूंकि हाल में बोले जाने वाली बात ही अलग होती है, बगैर हाल की अलग होती है, इसलिए हमको वैसी जरूरत ऐसी भी जरूरत नहीं करना है, आफियत मांगनी, हम कमजोर हैं, हमें आप आफियत अता करना, आफियत से रखिए, मेहरबानी आपकी। लेकिन जाहिर है कि हम बोलेंगे आप आफियत से रखिए रखिए, बोले तो वो तो सुनेंगे, जो जरूरी थोड़ी कि वो सुने, हमारा इंतजाम, हमारे लिए तदबीर, हमारी रुबूबियत, हमारी परवरिश का निजाम, हमें आखिरत के लिए तैयार करना, हमें ठोक बजा के आखिरत के काबिल बनाना, इसको कुछ देना है तो ये कम वक्त में कुछ लेने का तो रहना ना, उसके लिए तो जाहिर है कि मुजाहिदे का प्रोसेस मुख्तलिफ नौयतों से आता है आदमी को। फजल शामिल हाल हो जाता है, लेकिन अहवाल होते हैं। نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، یہ ابتلاء اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے، اس میں سب سے زیادہ شدید نبی ہوتے ہیں، نبی کو مبتلا کیا جاتا ہے، حالات سے گزارا جاتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے زیادہ ان کی حالت کے مشابہ زیادہ ہیں، ان کے قریب زیادہ ہیں اپنے اوصاف اور کوالٹی کے اعتبار سے وہ مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں وہ مبتلا کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا پیر گینگرین ہونے سے کاٹ دیا گیا تھا ایک طرف گھٹنے سے، ایک حکیم صاحب علاج کرتے تھے تو وہ دو تین انجیکشن ملا کے گڑا کر دیتے تھے اس کو، پھر وہ دیتے تھے، اپنے پاس تو کمی نہیں ہے نا، تم حکیم تھے پہلے تو انجیکشن دینے کا کام ان کا نہیں تھا، پھر دوسرے وہ مختلف قسم کی دواؤں کو لا کے ملا لیتا تھا، اس میں وہ گاڑی ہو جاتی تھی، وہ رگ میں دیتا تھا، وہ گینگرین تو ہونا ہی تھا، پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ حکیم نے کیا ہے گینگرین، میں وہاں پہ سو وغیرہ کا کوئی چکر نہیں، وہاں پہ سو کا لفظ بولے تو لوگ سمجھتے پیشاب آ رہا ہوگا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تو بڑے بزرگ تھے، یہ مصیبت میں اترا ہوئے، اس کا مطلب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو اس کو مصیبت کیوں آئی، مصیبت تو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، اور سزا تو ناراضگی میں ہوتی ہے، ناراضگی گناہوں میں ہوتی ہے، تو گناہ مصیبت اور بزرگی جمع کیسے ہو سکتی ہے، چیز یہ ہوتا ہے تصور۔ اچھا یہ اس کو اس کی اپنی جہالت کے تیور سے ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو اپنے حالت کے تیور سے ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، جماعت میں بھی وقت لگاتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی کیوں، یہ بھی پریشانی جاتی نہیں ہے، نہیں آئے پریشانی کا نہ اعتبار ہے نہ نعمتوں کا ہے، دونوں ہی امتحان ہیں، دونوں احوال سے گزرنا ہی گزرنا۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کو روتے روتے اپنی بینائی کھونی پڑی، یہاں یوسف علیہ السلام کو بئی حسن و جمال کنویں میں بھی رہنا پڑا ہے، جیل خانے میں بھی رہنا پڑا ہے، ایسے حسن کا بادشاہ، پری بھی کچھ نہیں اس کے سامنے، جیل خانے میں تو ظاہر ہے کہ اس کو نرم بستر اور آرام والی زندگی تھوڑی ملی ہوگی، کی ایوب علیہ السلام ویسے حالات سے گزرے، نوح علیہ السلام اپنے حالات سے گزرے، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنے حالات سے گزرے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء، نبی ہوتے ہیں سب سے زیادہ بلاؤں میں ڈالے جانے والے، اپنے کو زیادہ کیوں تنگ کرتے ہیں، اس کے راز دوسرے ہیں، بے شمار راز ہیں، میں نے ایک دو مرتبہ اس کے اوپر تھوڑا سا مذاکرہ بھی کیا تھا ذہن کھلنے کے لیے، ایمانی صفات جو ہیں کچھ مثبت چیزوں سے ابھرتے ہیں، کچھ منفی چیزوں سے ابھرتے ہیں، شکر اللہ ایمان کی صفت ہے نا، صبر بھی صفت ہے، تو ایک ہے شکر کا علم، صبر کا علم، ایک ہے شکر کا عمل اور صبر کا عمل، تو صبر کا عمل تو عمل سے ہی وجود میں آئے گا، وہ عملاً صبر کرنے کی نوبت آئیں گی تو صبر کا عمل اور صبر کی صفت وجود میں آئیں گی نا بھائی، یہ بولنے سے تھوڑے آ جائیں گی، وہ تلفظ سے تھوڑے آ جائے گی، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مخارج جو ہے نا، حروف کے مخارج آپ کے جان لینے سے صحیح نہیں ہو جائیں گے، وہ آپ کی مشق سے صحیح ہوں گے، میری اور آپ کی مشق سے مخارج صحیح ہوں گے، جاننے سے نہیں ہوں گے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اتنا اگر مجھے معلوم ہو گیا تو آ جاتا ہے، تو چونکہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجات کے وہ لوگ مستحق ہیں، تو ایمان کے سب سے اعلیٰ صفات ان کے پاس ہیں، ابھی بات ہوں، اور ایمان کے جتنے اعلیٰ درجات، اور جنت کے جتنے اعلیٰ درجات اور ایمان کے جتنے اعلیٰ صفات ہیں، ان کے اعتبار سے اس صفت کا، اس صفت کی مشق حاصل ہو جانا، اس صفت کا بالفعل ہونا، جو چیز بالقوت اندر ہے وہ چیز باہر ظاہر ہونا، جو چیز اندر ہوتی ہے خصوصیات جب تک اندر ہوتی ہیں ان کو بالقوہ کہتے ہیں،
جب خصوصیات باہر آتی ہیں تو ان کو بالفعل کہتے ہیں. شراب میں نشہ ہے لیکن بالقوہ ہے, بوتل نہیں ناچ رہی. حالانکہ نشہ بھری ہوئی شراب ہے لیکن بوتل میں ڈالے تو بوتل نہیں ناچ رہی. اس کے اندر ہے نشہ لیکن اس کے ظاہر ہونے کی جگہ وہ نہیں ہے. جب وہی پیتا ہے آدمی اپنی بوتل میں ڈالتا ہے پیٹ کی, جمنے لگ جاتا ہے. وہ بالقوہ تھی یا بالفعل ہے, اس کو بالفعل کہتے ہیں, عملی ظہور اس کا. محاسب تو من تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ سامنے نہیں آیا ابھی کہ تم میں محنت کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. خاص اصطلاحی لفظ استعمال کرنے کے بجائے میں نے محنت کا ترجمہ کر دیا ہے, ورنہ وہاں اصطلاحی معنی مراد ہیں زیادہ. چونکہ وہ جو چیز ہے وہ ظاہر آنے ہونے کا ہے, باہر آنے کی ہے. سخاوت باہر آنے کی چیز ہے, اندر رہنے کی نہیں ہوتی. شجاعت باہر آنے کی چیز ہے, اندر رہنے کی چیز نہیں ہوتی. عملی طور پر اب شجاعت پہ ہم سے تقریر کروا لو ایک آدھ گھنٹہ نکال دیں گے, لیکن چاقو ہاتھ میں دیے تو پکڑنے نہیں آتا, لڑیں گے کہاں. کوئی کڑاہی پکڑ لیا تو چوہا مرمرائے جیسا مرمرائے جاتے ہیں, ہمیں لڑنے کے کہاں ہیں. سیکھتے ہی نہیں. پہلے زمانے میں جو ٹائیگر ہوتا تھا وہ مولوی ہوتا تھا, ابھی زمانے میں جو مولوی ہوتا وہ ٹائیگر نہیں ہوتا, جو ٹائیگر ہوتا وہ مولوی نہیں ہوتا. ہمارے استاد فرمایا کہتے کہ تم تین انچ کا نہیں پا سکتے, نہیں رکھ سکتے, تم کہاں ہی ابا کو یاد پڑتے ہو. بولتے تھے تین انچ کا جاؤ, پیاز کاٹنے کا, سیب کاٹنے کا تمہارے جیب میں رکھنے کا حوصلہ نہیں ہے تم کو, تمہیں بڑی بڑی باتیں کہاں یاد کرنے جانا. بولتے ہے نہیں اپنے پاس وہ چیز. صفات کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں. سطوت ہے, مروت ہے, شجاعت ہے, علم اور بردباری ہے, عملی عادت کہاں ہے. ان چیزوں کی عملی عادت نہیں ہے. بلوا لو, سنوا لو. تو وہ ہے انا اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل. وہ جو قوتیں انسان کے اندر اللہ نے وضعیت فرمائی, اور پھر انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صفات کے اعتبار سے, پھر ان کے بعد ان کے اتباع, سچے اتباع میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے, پھر ان کے بعد اولیاء اللہ میں, وہ جو قوتیں ہیں وہ پوری باہر آتی تھی, باہر لائی جاتی تھی. اس کا عملی فزیکلی وجود خارج میں لایا جاتا تھا, کیونکہ وہ دلانے والی ہے مرتبہ, وہ دلانے والی ہے ثواب, وہ دلانے والی ہے درجہ, وہ ظاہر کرنے والی ہے ایمان کی صحیح حیثیت کو, اس کی شخصیت کو, ایمان کے تشخص کو. دیکھو ایمان یہ ہوتا ہے, ایمان میں صبر یہ ایسا ہوتا ہے, ایمان میں علم ایسا ہوتا ہے, ایمان میں شجاعت ایسی ہوتی ہے, ایمان میں سخاوت ایسی ہوتی ہے, ایمان میں صبر و تسلیم و رضا ایسا ہوتا ہے, شکر ایسا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اودی تو فی اللہ معلوم یو احد وقف تو فی اللہ معلوم یو خف احد. مجھے ایسے ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا, مجھے ایسے ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا گیا. سمن امسن فلم کر, پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, پھر جو ان سے زیادہ مناسب ہوتے ہیں, پھر گزارے جاتے ہیں صدمے, ذہنی ٹینشن, حالات یہ سب لگے ہوئے. بقیہ کچھ بندے اللہ پاک کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ان کے لیے اس کو طے نہیں فرماتے, یہ برداشت نہیں کر سکے, ان کو آسانی سے ادھر ادھر گلیوں میں سے نکال کے چلے جاتے ہیں. ارتک راستہ بولتے ہیں اپنے پاس, وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں. بخش بھی دینا ہے, بوجھ بھی نکالنا ہے, ایسے بھی نکل جاتے ہیں کچھ. اور یہ زمانے میں تو زیادہ ایسے ہی نکلتے ہیں, کیونکہ جو احوال ہمارے ہیں نا وہ ہمارے سر پہ خود کے لادے ہوئے ہیں. اصلی حالات تو ہے, اصلی حالات تو بہت ہی کم ہیں. ہمارے تجویزات ہیں, اپنے طور پر ذہنی تعین ہے, اپنی اپنی لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدیں ہیں, خود ٹینشن پالا ہوا ہے, بہت سی چیزوں کا وہ بھی ہے. پھر کچھ حالات ہوتے ہیں,
لیکن جن جیسے امام بخاری کی حالات ہم ابھی سنے, ایسے حالات حضرت صحابہ کے جو حالات تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات سیرت مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں, بیان کیے گئے ہیں, ان کا ان سے کیا جوڑ ہے, کیا مناسبت ہے, کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی اور کدھر سے کدھر نکل گیا تھا. خلاصہ بات سوال میں وہاں سے شروع ہوئی تھی, ہوتے ہوتے پڑھتے چلے گئے. اپنی حقیقت کا مراقبہ, اور پھر اس کے لازمی نتیجہ اور اثر تواضع اور عاجزی کا, اپنے کو ذلیل سمجھنے کا, حقیر سمجھنے کا, بے حیثیت سمجھنے کا, فنائیت کا, اپنے فنا ہونے کا, سارے عالم کے فنا ہونے کا, ان چیزوں کا اگر اصلی حال آدمی پر آ جائے تو پھر دنیا کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں آدمی بہت آسانی سے نبھ جاتا ہے, آج دنیا بھی اس کے سکون سے گزر جاتی ہے, آخرت تو پھر ہی سکون کی چیز, رحم کی چیز, مہربانی کی چیز. اس لیے حضرت صوفیہ کے پاس سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے, فنائیت کی, اپنے آپ کو فنا کرو, فنا ارادہ, فنا سمجھا خودکشی نہیں ہے, اپنے آپ کو مار ڈالنا نہیں ہے, اپنی مرضی کو ختم کرنے کی عادت رہنی, اپنے ارادے کو ختم کر دینا, دل کی بڑائی کو ختم کرنا. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, دو کھیتوں کے بیچ میں سے جا رہے تھے, کھیتوں کے بیچ میں جو منڈیر ہوتی ہے اس بڑی مشکل سے ادھر ادھر کرتے ہوئے ایک آدمی گزرتا ہے, ادھر سے کتا آ گیا, دوسری کھیت کے دوسری جانب سے کتا آ گیا, یہ ادھر سے, درمیان میں آ کے دونوں ٹھہر گئے, کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک اترا تو دوسرا جائے, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جانے کا, ایک ہی آدمی ایک ہی مخلوق کے چلنے کا رہتا ہے چھوٹا سا. تو حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی میرے کو نماز پڑھنے کا رہتا ہے, اور یہ کھیت میں جو ہے نا ساری کھاد پڑی ہوئی ہے, کھاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے, یہ تو کتا ہے, نماز نہ روزہ اس کو, وہ تو خود ہی نہ پا گئے, بس ایسا تھوڑا سا سوچا ہی تھا, بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دے دی. اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ تم پانی میں اگر کود جاؤ اور تمہارے کپڑے اور جسم تمہارا گندا ہو جائے تو تم اس کے بعد پانی سے دھو لو تو دھل جائے گا, لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اب عزت والا ہوں, میں افضل ہوں اور میں کتا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے حق ہے کہ میں کودوں نیچے, یعنی اس منڈے پہ سے اتروں اور آپ کو جانا چاہیے, تو بولے یہ دل کا وہ داغ ہے اور یہ دل کا وہ میل ہے جو سات سمندر سے بھی نہیں دھلے گا. یہ کبر کا وہ میل ہے جو سات سمندروں کے پانی سے نہیں دھلے گا, باپ سوچ لیجیے. کہتے ہیں جیسے ہی یہ کتے کی زبان سے انہوں نے سنا, فوراً کود پڑے, بھائی جاؤ تو میں دھو لوں گا, کیونکہ اپنے کو اچھا سمجھنے کا, افضل سمجھنے کا کسی کو کہاں سے حق ہے. تو کبر کا بڑا سخت علاج کرتے تھے پہلے صوفیہ, کیونکہ بڑاپن جو ہے نا ساری بیماریوں کی جڑ ہے, بڑا بننے کا شوق, بڑا رہنے کا شوق, ڈومینیشن کا شوق, غالب ہونے کا شوق, بغیر دینی مصلحت کے ایک آدمی میں ویسے ہی ہوتا ہے. بات مطلب کوئی انتظامی چیز ہے, کوئی دینی چیز ہے, تو ایک الگ بات ہے, انتظامات باقی نہیں رہیں گے ورنہ ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہو گیا تو انتظام الگ چیز ہوتی ہے. ویسے یہ جو چاہت قلب کی ہو اس نوعیت کی, یہ بہت بڑی بیماری ہے. صوفیہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے, پہلے بزرگان دین اس کی بڑی فکر رکھتے تھے, بڑا اہتمام کرتے تھے کہ آدمی کے اندر عاجزی, تواضع, ان کی ساری فنائیت, ہیچ مدانی, اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا, اپنے علم کو کچھ نہیں سمجھنا, اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھنا, اپنے مجاہدوں کو کچھ نہیں سمجھنا, اپنی محنت کو کچھ نہیں سمجھنا, اپنی قربانیوں کو کچھ نہیں سمجھنا, اتنا کچھ نہیں سمجھنا, اتنا کچھ نہیں سمجھنا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ,
اللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سارے لشکروں کو دشمنوں کو اکیلے آپ نے ختم کیا، اکیلے آپ نے ختم کیا، ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں. یعنی کہ جن حالات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ کہتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج آ رہے ہیں تو آپ تو اللہ کی حمد کیجئے، چونکہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے حمد اس کی ہوتی ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے حمد تو اس کی ہوتی ہے نا، تو آپ اللہ کی حمد کیجئے. تو پھر آپ کیا کریں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، فسبح بحمد ربک. اصل مقام بندے کے لیے مقام فنائیت ہے، اسی لیے بندہ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ اپنی اصلی جگہ پہ ہوتا ہے. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے سجدے میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا اصلی مقام ہے وہ، اصلی نقطے پہ آیا ہوا ہے وہ، سمٹ کے نقطہ بنا ہوا بھی ہے اور جگہ نہیں ہے زمین میں، ورنہ اندر گزار دیتے اللہ میں، ڈبکی مار کے آؤ بولتے تھے، جا کے آ تھوڑی دیر اندر. وہ آخری حد ہے، وہ بندگی کے اظہار کرنے کی آخری حد ہے، لمٹ ہے وہ، اس کے آگے کے اختیار میں نہیں ہے بندے بندے کے کہ زمین میں دھس سکے، گھسا سکے سر کو اپنے. تو کیا ہے کہ اپنی اس حقیقت کا اعتراف بھی ہونا، اظہار بھی ہونا عمل سے، بولنا بھی، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذہن فیلنگ دل میں بھی ہونا، زبان پہ بھی بولنا، پھر خالی بولنا بھی ضروری کافی نہیں ہے، کر کے بتاؤ، پورا سر زمین پہ لگا کے بتا، ناک رگڑ کے بتا، پیشانی گھٹ کے بتا کہ واقعتاً تو یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں، نہیں ہمیں سمجھ رہا. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے قلوب کا تحلیہ و تجلیہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ اے مولا کریم، آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کا خوف عطا فرما دیجیے، آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی بندگی نصیب فرما دیجیے، سچی بندگی نصیب فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. دین کے سب کاموں میں ہماری مدد فرمائیے. آخرت کے سارے مراحل و منازل میں ہماری مدد فرمائیے. دنیا کے سارے کاموں میں ہماری مدد فرمائیے. ہمارے حالات میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. اے اللہ انتہائی کمزور ہیں، ناقص ہیں، مولا آپ ہی کے ہاتھ پکڑنے سے، آپ ہی کی دستگیری سے ہم رہ سکتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، قدم قدم پر نصرت اور مدد فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم الراحمین.